أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے, اور اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سورہ قارعہ کا تعارف پیش کریں گے, اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. چلتے ہیں, پہلے ہم سورہ قارعہ کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بے نام خدائے رحمان و رحیم. وہ ہلا دینے والا حادثہ, وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے, اور آپ کیا جانیں ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے. اس روز لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے, اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. پس جس کا پلہ بھاری رہے گا سو وہ من پسند زندگی میں ہوگا, اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور آپ کیا جانے ہاویہ کیا ہے, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ سورہ قارعہ کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں, ضروری سمجھتے ہیں کہ تین عظیم اور بڑی ولادتیں اور عیدیں درپیش ہیں ہمارے سامنے. سب سے پہلے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت, جو کہ بہت سارے اسلامی ممالک میں آج 3 شعبان ہے, اور یہاں پر آج 4 شعبان ہے, اور حضرت ابو الفضل العباس علمدار کربلا کی ولادت باسعادت کے دن کی مناسبت سے, اور اس کے بعد حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کو, تمام ناظرین کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں. جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے درمیان, جو سورہ قارعہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے معزز ناظرین کی خدمت میں ان مبارک اور مسعود مناسبتوں سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ قبلہ, آپ کو بھی مبارک ہو, اور امید ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کی خوشیوں میں خوشی منانے کی توفیق دے, اور ان کے غم میں غم. اور یقیناً بہت مبارک مہینہ ہے ماہ شعبان کا, جسے پیغمبر کا مہینہ کہا جاتا ہے, اور ان ایام میں 3 مسلسل عظیم خوشیاں تمام مسلمانان عالم کو, بالخصوص مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو جو ہے وہ نصیب ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد اسی مہینے کے بالکل درمیان میں نیمہ شعبان ہے, حضرت ولی اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت بھی عن قریب ہے. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ, اگر تین شخصیتیں ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو کرنا ایسا ہے کہ جیسے سورج کو جو ہے وہ انسان چراغ دکھا رہا ہو, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہے بعض جگہوں پہ, یہاں اس وقت مملکت جمہوری اسلامی ایران میں حضرت ابوالفضل العباس علمدار کی ولادت کا دن ہے, اور کل کا جو دن ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے.
جی یقیناً بہت ہی خوشی کا موقع ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک اجمالی اور مختصر آشنائی ہمیں ان شخصیتوں سے ہو سکے, اور اس کے لیے بہترین آئینہ ان کے اقوال ہیں, ان کے سلسلے میں جو زیارتیں ہیں وہ ہیں, ان کی جو دعائیں ہیں,
ان کی سیرت ہے,
جی ان سب سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میں آغاز کرنا چاہوں گا, چونکہ آج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے, ان کے حوالے سے کہ ان کے یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی طرف سے زیارت نقل ہوئی ہے, ایک آپ کے سلسلے میں, ایک بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں. تو یہ خود آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی عظمت کو بتانے کے لیے اور اس کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے, جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ اے عبد صالح, السلام علیک ایہا العبد الصالح, اے عبد صالح المطیع للہ ولرسول, کہ جو اللہ و رسول کا مطیع ہے. یہ بہترین اور بارز ترین صفت ہے جناب ابوالفضل عباس کی, جن کا غضب, جن کی جلالت اتنی مشہور ہے کہ ان کی ہر حرکت پر, ہر عمل پر اطاعت خدا اور اطاعت امام کا پہرا ہے.
یقین
جس کی ہم سنتے بھی رہتے ہیں, پڑھتے بھی رہتے ہیں, کربلا میں بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جہاں کے اوپر انسان اپنے جو اس کے غصہ ہے, جو غضب ہے, وہ اس کی جو لجام اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہے, مگر
صبر کا پیمانہ
لبریز ہو جاتا ہے. بالکل, لیکن وہاں کے اوپر بھی اطاعت بمانے اتم ہے, اور اس حقیقی معنی میں ہے اللہ اور ان کے جو نمائندہ امام حسین علیہ السلام,
بالکل کمال کے نظر آتی ہے.
اس لیے دیکھتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے, مگر ان کی زندگی میں کوئی کسی طرح کی کوئی کمی, کوئی گناہ, کوئی عیب, کوئی نقص نہیں پایا تھا, اسی اطاعت خدا اور اطاعت امام کے نتیجے میں. اس کے بعد خود امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے میں ذکر کروں, پھر آؤں گا امام حسین علیہ السلام, کیونکہ تھوڑا سا میں اور تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ان کی سیرت کیا تھی, خاص طور سے قرآن مجید کے سلسلے میں, تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی سیرت کیا تھی اور ہماری سیرت کیا ہے, ہمارا کردار کیا ہے اور ہمارا کریکٹر کیا ہے. چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کی ذات کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے. جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان تقریر نہیں کی جا سکتی ہے, لوگوں کے درمیان واضح طور پر اسلام کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے, یزید اور اس کے جو ہم نوا ہیں وہ اسلام محمدی کو مٹانا چاہتے ہیں اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے, تو انہوں نے دعاؤں کا سہارا لیا کہ جس کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ ہے, کہ جس میں مختلف طرح کی دعائیں, اللہ سے مناجات کا طریقہ, ماہ رمضان کے استقبال میں ہم کس طرح سے جائیں, ماہ رمضان جب ختم ہونے کس طرح سے ہم جو ہے, یا جب چاند نکلے تو کون سے دعا, مختلف دعائیں اس میں امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک مفصل ایک موضوع ہے
کی صورت میں,
جی موجود ہے,
سجادے کی شکل میں جو ہے موجود ہے.
میں یہاں پہ نشان لگا کے لایا ہوں تاکہ میں عرض کروں, خود قرآن کے سلسلے میں آپ جو دعا فرماتے ہیں اور جو آپ کا قول ہے اس میں آپ فرماتے ہیں, ختم قرآن کی دعا ہے صحیفہ سجادہ, اس میں آپ فرماتے ہیں وَجَعَلْتَهُ نُورًا نَهْتَدِي مِنْ ظُلْمِ الزَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ بِاتِّبَاعِ. دیکھیں آج جو ہے وہ گمراہی کا دور ہے, آج تاریکی کا دور ہے, ہر طرف سے جو ہے وہ گمراہی اور ضلالت کے طوفان اٹھ رہے ہیں, خاص طور سے ہمارے جوانوں کے سلسلے میں, کہ جن کو بچانا, خود اپنے ایمان کو بچانا, اپنے عقیدوں کو بچانا اور عمل صالح کو انجام دینا, یقیناً بہت ہی انسان اس حوالے سے مشقت میں مبتلا ہے. اس کے
یعنی گناہ کے لیے منحرف ہونے کے لیے جی 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 راستے جو ہیں وہ بہت زیادہ کھلے
بہت زیادہ ہیں. تو لیکن یہ بہترین جو ہے وہ علاج کی حیثیت رکھتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ قول آپ فرماتے ہیں, جعلت نوراً, آپ کہ اے پروردگار تو نے قرآن کو ایسا نور قرار دیا ہے کہ جس کا اتباع کر کے, جس کو ہم آئیڈیل بنا کے, جس کے اقوال و فرامین پر عمل کر کے ہم گمراہی اور جہالت کی ظلمتوں سے نجات پا سکتے ہیں.
سبحان اللہ.
یعنی گمراہی اور ظلمتوں سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں عملی کریں,
قرآن کو مشعل راہ,
مشعل راہ. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے اقوال ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وقت نہیں ہوتا ہے, تو میں نے اشارے طور پہ پڑھا تاکہ خود ناظرین کرام جائیں اور جانے کے بعد ختم قرآن کے سلسلے میں خاص طور سے دعا ہے, اور جو دعائیں کہ اللہ سے راز و نیاز ہم کیسے کریں, یہ صرف دعائیں نہیں ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کا خالص مجموعہ ہے کہ جو دعاؤں کی شکل میں ہمارے پاس ہے. انسان سازی کا ایک کورس ہے جو صحیفہ سجادیہ کی شکل میں امام زین العابدین علیہ السلام
کی. اس کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ایک اور بھی کتاب ہے جس کو رسالۃ الحقوق کہا جاتا ہے, جس میں مختلف حقوق کے بارے میں امام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے, وہ کیا ہے؟
وہ جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ یہ رسالۃ الحقوق وہ کتاب کا, یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے اقوال کا وہ مجموعہ ہے کہ
جو آج کتابی شکل میں ہمارے
کتابی
پاس
شکل
موجود
میں ہمارے پاس ہے, جس میں آپ نے مختلف چیزوں کے حقوق بیان کیے ہیں, والدین کے حقوق, استاد کے حقوق, اعضاء و جوارے کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, جانوروں کے حقوق, ہر طرح کے, کہ جو خود ایک واضح ثبوت ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی, اسلام حقوق کا مذہب نہیں ہے. یعنی خود بولتا ہوا جواب ہے ان لوگوں کے لیے. ہم دیکھیں اس کو, پڑھیں, پڑھنے کے بعد جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں مختلف حوالے سے اس کو ہم جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کی شخصیت یقیناً جو ہے وہ اس لحاظ سے ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس زمانے میں کہ جب زبان کھولنا بھی جو ہے وہ جرم شمار کیا جاتا تھا, آپ نے دعاؤں کا سہارا لیا اور دعاؤں کے ذریعے تربیت کرنا سیکھا ہے, کس طرح سے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں اور ہمیں پڑھنا چاہیے. اور ہمیں اس سلسلے میں بہت سے علماء دانش مندوں کے اقوال, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بار نہیں ہزاروں بار پڑھا تو ہمیں وہ چیز ملی صحیفہ سجادیہ میں جو کہیں اور نہیں ملی. مصر کے بعض علماء کا بھی قول سلسلے ملتا ہے. خیر, اب آتے ہیں
اس کو غالباً زبور آل محمد بھی کہا,
زبور آل محمد کے نام سے بھی یہ مشہور ہے صحیفہ سجادیہ. یقیناً اس میں ہمیں دیکھیں, ہمیں دعاؤں کے حوالے سے پڑھنا چاہیے, صرف ہم دعاؤں کو الفاظ نہ پڑھیں, ہمیں مفاہیم کو دیکھیں, مطالب کو دیکھیں کہ کیا پیغام دیا ہے معصوم نے ان زیارتوں میں, ان دعاؤں میں, چاہے وہ زیارت ہو یا دعا ہو, جو بھی چیز ہو, اس کو ہم اس کے معنی و مفہوم کے تحت متوجہ تو ہم کو زیادہ لذت محسوس ہوگی. ہم زیادہ
معارف ان دعاؤں کے اندر ہیں, ان زیارات کے اندر ہیں یا دیگر جو اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے اندر جو معارف اور علوم ہیں الہی موجود ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان سے جو لذت ملے گی یقیناً وہ لذت پھر ہمیں کہیں اور
نہیں ملنے والی. اب آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ دیکھیں قرآن کے سلسلے میں ان کی کیا سیرت. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آج زمانہ وہ ہے کہ جب تک ہم خود اب اپنے بچوں کو جب تک ہم قرآن سے مانوس نہیں کریں گے, تب تک ہم جو ہے وہ جو گمراہی کے طوفان ہیں جو اٹھ رہے ہیں اس سے اپنے محفوظ نہیں کر. اس کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت سے ان کو قریب کریں, قرآن سے مانوس کریں, جتنا مانوس ہم کر سکیں کر سکتے ہوں کر سکیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کیسا تو نہیں ہے کہ بالکل قرآن سے ہم دور ہیں. خاص طور سے سوتے وقت, یہ میں نے خود عملی کیا ہے, اب سوتے وقت ہم جو ہے اپنے بچوں کے لیے ہلکی آواز میں تلاوت لگا دیں, اس بجائے کہ اور کوئی ہم جو ہے وہ لوری سنائے یا کوئی ہو, بہترین لوری قرآن مجید ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ مانوس کرنے کے لیے, وہ اس سے وہ کریں تاکہ یہ دھیرے دھیرے یہ قرآن ان کے خون و گوشت میں رچ بس جائے.
یعنی انس اور مانوسیت جو ہے وہ بچوں
جی جی
قرآن سے بڑھ جائے,
بڑھ جائے اور آئندہ بھی جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے میں لذت محسوس کر سکے. تو بہترین طریقہ آج کے زمانے اپنے بچوں کو ان آفات, ان جو ہے وہ گمراہیوں اور ان تاریکیوں سے محفوظ رکھنے کا, قرآن مجید سے مانوس کرنا. وہ کیسے کرنا ہے وہ ہمیں خود اس کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام، تو وقت چونکہ بہرحال کم ہوتا ہے اور ہمیں سورہ کے سلسلے میں گفتگو کرنی، میں آپ کی سیرت کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اہمیت دیتے تھے، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھرانوں میں جو ہے قرآن مجید کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی. ایک مرتبہ ایک معلم کو آپ نے بلایا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے،
استاد قرآن کے کسی استاد
بلایا، اب بلانے کے بعد اس نے آپ کے بچے کو سورہ حمد کی تعلیم دی، تو آپ نے کیا کیا، اس کے بدلے میں اسے 1,000 دینار، دینار سونے کا ہوتا تھا، 1,000 دینار کروڑوں اور اربوں گویا کہ اس کے قیمت آج کے اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہو جائے گی، اور 1,000 قیمتی لباس اس کو عطا کیے. سورہ حمد کی تعلیم، پورے قرآن کی نہیں، سورہ حمد کی تعلیم. لبازوں کا اعتراض ہوا کہ مولا یہ کیا
اتنا کچھ دے دیا،
اتنا کچھ دے دیا آپ نے. ظاہر سے پتہ جسے اہمیت نہیں پتا ہے قرآن کی تو ویسے ہی سوال کرے گا. تو امام نے فرمایا کہ قرآن مجید کا جو سورہ حمد ہے اس کی تعلیم کے مقابلے میں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے. آج ہم دیکھیں ہم قرآن پڑھانے کے لیے معلم بلاتے ہیں، اسے دینا ہمارے لیے جو ہے سخت ہوتا ہے، اس کی ہم جو فیس دینا چاہتے ہیں، جبکہ ہم اپنے انگلش میڈیم کی جو فیس دیتے ہیں اس میں ہم کو نہیں کھلتا ہے کتنے بھی ہم دے سکیں.
بخوشی اور رضا و رغبت جو ہے ہم جتنی زیادہ بھاری چیز ہو،
البتہ وہ بھی ضروری ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن قرآن کی اہمیت پہ اپنی جگہ کے اوپر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نہ یہ کہ صرف قول میں، عمل میں آپ کے قرآن مجید اس طرح سے رچا بسا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غلام سے خطا ہو جاتی ہے آپ کی، تو ایسی خطا ہوتی ہے کہ وہ قابل سزا ہوتی ہے کہ اس کو سزا دی جائے. ظاہر سی بات غلام کوئی معمولی غلام تو ہی نہیں، حسین کا غلام. تو ملتا ہے کہ اس نے سورہ آل عمران کی یہ آیہ کریمہ پڑھی، والکاظمین عن الغیظ،
والکاظمین الغیظ،
والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. تو امام نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس سے کوئی مطلب نہ رکھو، اور فی الحال اس سے کوئی مطلب نہ رکھو. اس کے بعد اس نے کہا والعافین عن الناس، کہ وہ تو مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو امام نے کہا میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے
معاف بھی کر،
میں نے معاف کر دی. اس کے بعد اس نے کہا واللہ، دیکھیں عملی سیرت میں بتا رہا ہوں، نہ کہ صرف قرآن نے پڑھا ہے بلکہ اس کو عملاً پریکٹیکل کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح عمل ہونا چاہیے. واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکیوں نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ یا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا.
کیا کہیں، سبحان اللہ.
یعنی حسین
جو شخص سزا کا مستحق تھا،
جی
نہ صرف امام نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اسے آزاد بھی کر،
آزاد بھی کر دیا. یعنی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سیرت ہے آپ کی، اور جو آپ کے گھر کا غلام ہے اس کو بھی پتا ہے کہ جو ہے وہ قرآن پہ اگر صحیح طرح سے کسی نے عمل کیا وہ اہل بیت رسول علیہ السلام. اس کے بعد ملتا ہے کہ میں یہاں بھی پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ حسین کے غلام نے حسین کے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو، حسین سے عقیدت رکھنے والوں کو تین پیغام دیا. ایک تو یہ کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو پی جاؤ، مومن کی صفت یہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ غصہ پی جانے کے بعد جو اس کی شیرینی ہوتی ہے بعد میں اس کا احساس کرتا ہے آدمی، اس کی بنسبت جو غصے کے نتیجے میں جو تلخی ہوتی ہے،
یقین
اب بہت سارے
یقین
مسائل حل ہو جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، جیسے تم امید رکھتے ہو کہ دوسرا معاف کر دے، یا پروردگار جیسے تم امید رکھتے ہو
معاف کر دے، ویسے
تم بھی معاف کر دو. تیسرا ہے کہ اگر تم لوگوں کی نظروں میں محبوب بننا چاہتے ہو، آج مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں محبوب بننے کے، جتنا پیسہ ہو جائے، جتنی دولت ہو جائے، جتنا مقام ہو جائے، اتنا ہی انسان محبوب ہو جائے گا. نہیں، اسلام کا طریقہ ہی نہیں. طریقہ یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کی نظروں میں محبوب ہونا چاہتے ہو تو نیکیاں کرنا شروع کر دو لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ.
بے شک.
تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عملی سیرت. یا ایک سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کنیز نے آپ کو ایک پھول لا کے دیا، تو آپ نے کیا کیا، اس پھول کے نتیجے کو دینے کے نتیجے میں اس کنیز کو آزاد کر دیا. پہلے پتہ ایک عجیب عمل نظر آتا ہے، ایک پھول کے بدلے میں پوری آزادی دے دی جائے. تو پھر یہی
کہ اس زمانے میں اتنی آسانی سے جو ہے وہ کو آزاد نہیں،
یقینا جی ایسا ہی ہے. تو امام نے یہ آیہ کریمہ پڑھی کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب کو تحیت تم کو کیا جائے تو وہی تحیت پلٹا دو، بہتر تحیت تم ادا کرو، یعنی بہترین سلام ادا کرو، او ردوها، یا وہی جیسا تم کو سلام و تحیت کیا گیا وہی پلٹا،
بالکل
اسی کے برابر پلٹا دو. تو امام نے فرمایا کہ اس نے مجھے یہاں پہ تحیت یہ تھا، یہ تحیہ ہدیہ کے معنی میں، یہاں پہ تحیت یہ تھا کہ اس نے مجھے پھول دیا، اور اس پھول کے جو تحیت ہے اس کے بدلے میں جو بہترین چیز اس کے لیے ہو سکتی ہے اس کی آزادی ہے.
کیا کہنا، سبحان اللہ.
اس طرح سے قرآن مجید پہ عمل،
یقیناً قبلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیرت اہل بیت بالکل قرآن کی آیات کے بالکل ساتھ ساتھ ہے، اور اس میں کوئی ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی یعنی سیرت اہل بیت اور قرآن میں بالکل برابری ہے،
یقینی
مجسم قرآن ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم نے بھی حدیث میں جو حدیث ثقلین کہلاتی ہے، ناظرین بھی اس کو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت. قبلہ بہت بہت شکریہ، ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، سورہ قارعہ کی جو گفتگو ہے اور اس کا جو تعارف پیش کرنا ہے انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین یقیناً آپ کو یہاں تک جو پروگرام اب تک آپ نے دیکھا پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو قرآن کے حوالے سے ہم اپنانے کی کوشش کریں، یعنی اہل بیت سے قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتا اور نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں ہم سیرت اہل بیت کو اپنائیں اور قرآن سے زیادہ سے زیادہ مانوس ہونے کی کوشش کریں، اور ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان.
یہ سورہ 11 آیتوں پر مشتمل اور مدنی سورہ ہے. قاریہ قیامت کا نام ہے، اور اس سورہ کی پہلی آیت سے اس نام کا انتخاب ہوا ہے جس میں قیامت کا تذکرہ ہے. جیسا کہ اس آیات کے ترجمے سے واضح ہے، اس سورہ میں صاف اور شفاف انداز میں قیامت کی ہولناک صورتحال کا بیان ہے کہ بروز حشر لوگوں کی کیا حالت ہوگی. اس سورہ کے مطابق قیامت کے دن لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، ایک گروہ جن کا میزان عمل بھاری ہوگا اور سعادت ابدی ان کا مقدر اور نعمات الہی سے سرشار عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. آخرت کی زندگی اطمینان اور سکون کی زندگی ہے، اس لیے کہ انسان دنیا میں جس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو پھر بھی حقیقی سکون اور اطمینان کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن اسے سکون ملتا نہیں. دوسرا گروہ وہ جن کا ترازو اعمال ہلکا اور بے وزن ہوگا، کلیجہ جلا دینے والی آگ اور آتش جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں آخرت کو وزن نہیں دیا، اعمال صالحہ اور نیکیوں کو بھی خفیف سمجھا، اگر کوئی عمل انجام دیا بھی تو اس عمل کو بے وزن سمجھا، اور وہ بندگی و عبودیت کو وزن دینے میں خفت محسوس کرتے تھے. امام محمد باقر علیہ السلام اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص سورہ قاریہ کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور وہ دجال کا تابع نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن جہنم کے پیپ سے بھی دور ہوگا. اکثر مفسرین کے مطابق قاریہ قیامت کا نام ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ اس سورہ میں بیان شدہ کیفیت قیامت کے آغاز کی نشانیاں اور علامات ہیں یا یہ خود قیامت ہے.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام، حضرت ابو الفضل العباس علمدار کربلا علیہ السلام، اور حضرت امام زین العابدین سید ساجدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور کچھ مقدماتی گفتگو ان ہستیوں کی سیرت کے حوالے سے ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب نے کی. اب ہم آتے ہیں اپنے قرآنی موضوع کی طرف، یعنی سورہ قارعہ کا تعارف ہے. قبلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اس سورہ کی کا جو شان نزول ہے اور اس کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ کیا مطالب ہیں؟
جی میں چاہوں گا کہ مطالب اور شان نزول کے بیان کرنے سے پہلے خود اس سورہ کی اہمیت کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو ہو جائے. دیکھیں خود سورہ قاریہ جو ہے یہ گزشتہ سوروں کی طرح سے مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کی جو 29واں سورہ ہے جو واقعی ترتیب نزول اس کے لحاظ سے موجودہ ترتیب 101 نمبر پر یہ سورہ واقع ہے کہ جو سورہ قیامت سے پہلے اور سورہ قریش کے بعد نازل ہوا. اس سورہ میں 11 آیات 36 کلمات اور 150 حروف پائے جاتے ہیں. اب یہ کہ اس سورہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی جو فائدے ہیں اس کے لیے میں زیادہ نہیں ایک دو حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ من قرأ هذه السورة کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا ثقل اللہ میزانہ اللہ اس کے میزان کو نام اعمال کو جو ترازو ہوگا اس کو سنگین کر دے گا. اب اور کون سی چیزیں جو سنگین کرتی ہیں نام اعمال کو؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے اوپر اسی کو فلاح اور نجات ملے گی کہ جو اس کا میزان جو ہے وہ سنگین ہوگا. وہ انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا بعد میں. وہ فرماتے ہیں کہ جو اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھے گا پروردگار عالم اس کی رزق و روزی میں وسعت عطا کرے گا اور برکت عطا کرے گا.
اچھا سبحان.
اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام سے جو فضیلت ہے ابھی وقفے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے امن میں رہے گا اور جو اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی. اور میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ روزی کے حوالے سے رزق و روزی کی وسعت و برکت کے حوالے سے یہ سورہ بہت مفید ہے. اس کو انسان اپنے پاس لکھ کے رکھے یا ان کے لیے بھی کہا گیا کہ جن کی تجارت نہیں چل رہی جن کا کاروبار نہیں چل رہا ہے ان کو لکھ کے رکھتے ہیں یا ان کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے تجارت میں رونق ہوتی ہے یا اگر رزق و روزی میں تنگی ہے تو اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے. البتہ یہاں پر عرض کروں کہ یہ سب فضیلت جو بیان کی جا رہی ہے رزق و روزی کی اور اس کا مطلب نہیں کہ انسان جو ہے وہ کوشش نہ کرے کیونکہ رزق و روزی کے لیے جو تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ تجارت کی طرف آنا چاہیے تجارت کرنی چاہیے اور تدبیر سے کام لینا چاہیے. البتہ ہم اسی لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ملتے ہیں کہ علم بالکل نہیں ہوتا ہے لیکن تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت سے ایسے علم والوں سے دولت مند ہوتے ہیں.
بالکل بے شک.
تو اس لیے اس میں تدبیر کی تاکید کی گئی کہ انسان کے پاس تدبیر ہونا چاہیے. البتہ اگر علم ہو تو پھر تدبیر پہ انسان اچھی اچھی کرتا ہے کیونکہ کہا گیا ہے کہ العلم مصباح العقل علم جو ہے وہ عقل کا چراغ ہے. جب جو ہے وہ علم ہوتا ہے
علم جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے.
ہاں مدد کرتا ہے. تو اس میں تدبیر کرنے کی کوشش تاکید کی گئی ہے کہ انسان رزق و روزی کے لیے اور تجارت کے اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے انسان تجارت وہ بھی حلال تجارت کرے. اب آتے ہیں اس سورہ کے مطالب اور شان نزول کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں.
جی
تو مطالب کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مختصر سا سورہ ہے جیسا کہ ابھی تلاوت اس کی گئی. اس میں سب سے پہلے تین آیتوں کی جو ہے شروع کی اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت کھڑکھڑانے والی جیسی آواز پیدا ہوگی کہ جو انسان کو وحشت میں ڈال دے گی. اس کے بعد جو ہے وہ حالت کا بیان
اس سورہ کے اندر قیامت کو قارعہ کہا گیا.
ہاں البتہ جیسا کہ تفاسیر میں اشارہ کیا گیا یہ نہیں پتا کہ یہ خود قیامت کے حالات ہیں قیامت سے پہلے کے حالات
ہیں. یعنی یہ قیامت کی نشانی ہے یا خود قیامت ہے اس پہ بحث ہے مفسرین.
تو وہ ہے میں بریکٹ میں یہاں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ یہ سب نتیجہ ہے کہ جو بعض سوروں کے سلسلے میں ہمیں نہیں معلوم ہوا تھا یہ نتیجہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے تعلیمات کی سے دوری کا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا گیا ان کی تعلیمات سے دور کیا گیا. ورنہ قرآن مجید کے سلسلے میں اگر دیکھیں اگر ہم روایات کو تلاش کرتے ہیں بہت کم روایتیں ملتی ہیں. امام حسین علیہ السلام سے کتنی روایتیں ہیں علیہ السلام سے کتنی روایتیں ہیں امام علیہ السلام سے کتنی روایتیں بہت کم روایتیں ملتی ہیں. یہ نتیجہ اہل بیت جو سیاست تھی بنی امیہ کی اس کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو دور کیا گیا لوگوں کو روکا گیا تاکہ دسترسی نہیں ہوئی. لہٰذا جو ہے وہ پرانی بہت سے آیات بھی ہمارے لیے مبہم ہیں اسی وجہ سے صحیح معنی اور مطالب جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پائے اسی وجہ سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ بھائی حالات کا بیان قیامت سے پہلے خود قیامت کا کہ لوگ جو ہے وہ پتنگوں کی طرح سے جو ہے وہ ہو جائیں گے جب قیامت آئے گی. اور پہاڑ کا بیان ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے ہو جائیں گے. اس طرح پہ پہاڑ جب ایسے ہو جائیں گے تو اور چیزوں کی ظاہر سے انسان اندازہ لگایا سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 6 7 اور 8 میں دو طرح کے گروہوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک وہ گروہ ہوگا جس کا نام عمل بھاری ہوگا اور وہ پسندیدہ عیش و آرام میں رہیں گے وہاں کے اوپر، ایک وہ ہوگا جس کا نام عمل جو ہے وہ سبک ہوگا، تو اس کے لیے کہ اس کا نتیجہ ان کو جہنم کی شکل میں ملے گا، اس کو جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ کی شکل میں ملے گا۔ تو یہ اس کے مطالب تھے۔ البتہ میں عرض کروں مطالب کے حوالے سے کہ اس سورے میں گویا کہ پروردگار اس حقیقت کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب قیامت کا آنا یقینی ہے تو جو بیدار آنکھیں ہیں، بیدار دل ہیں، ان کو ابھی سے کھٹکا لگا رہنا چاہیے، کیوں قیامت اچانک آئے گی، جیسے کوئی آ کے رات کے وقت ہمارے دروازے پہ دستک دیتا ہے، ہم اچانک ہڑبڑا کے اڑ جاتے ہیں، گھبرا کے اڑ جاتے ہیں، اس طرح آپ کے عالم قیامت ویسے ہی آئے گی۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے بیدار کرنے کے لیے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں القاریہ، کھڑکھڑانے والی، اس میں وحشت پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ جو ہے وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یہ اسے بیدار کرنے کے لیے
متوجہ کیا جا رہا ہے
کہ
قیامت کے بارے میں ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہنے
کے لیے، کیونکہ وہ موقع وہ ہوگا کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے، پتنگوں کی شکل میں جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوں گے اور وہاں کے اوپر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، تو اس لیے پروردگار یہاں کے اوپر ایک طرح سے بیدار کرنا چاہ رہا ہے کہ تم ابھی سے بیدار ہو جاؤ۔ یہ سورہ گویا کہ ایک طرح سے دلوں کو، خاص طور سے جو مردہ دل ہیں، ان کو جگانے اور بیدار کرنے کے لیے۔ ابھی اس کا شان نزول کیا ہے؟ خود سورہ کا شان نزول تو نہیں پایا جاتا، کیونکہ پورے سورہ کا شان نزول نہیں ملتا، البتہ اس کی بعض
آیات کا شان نزول
ملتا ہے، خاص طور سے آیت نمبر 6 اور 8 کا، کہ جس میں کہا گیا کہ جس کا نام اعمال بھاری ہوگا، ثقلت موازین، جن کا نام اعمال بھاری ہوگا وہ فی عیشت راضی، وہ پسندیدہ عیش و آرام میں رہیں گے۔ اللہ کی یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہو،
اچھا،
تفسیر البرہان میں صاحب تفسیر البرہان نے لکھا ہے۔ اسی طرح جو یہ کہا گیا اما من خفت موازینہ، جن کے نام اعمال ہلکے ہوں گے، گناہ ہوں گے، تو یہ فاسقوں کے بارے میں آ رہے ہیں، گنہگاروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ البتہ یہاں عرض کروں کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ نام اعمال بھاری ہوں گے اور حضرت علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے نام اعمال میں گناہ بھی پائے جاتے ہیں، نیکیاں پائی جاتی ہیں۔ میں سوال غور کر کہیں یہ شبہ پیدا نہ ہو ہمارے ناظرین کے کرام کے ذہن میں کہ نام اعمال بھاری ہو گئے، کہ گناہ بھی ایک پلے میں ہے اور نیکیاں بھی، نیکیاں زیادہ نہیں، پھر خود اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ علی کے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے تو جہاں کی عبادت پر بھاری، بھائی جب ضربت کا یہ عالم ہے تو نماز، روزے، حج
اور دیگر عبادات کا کیا عالم
ہے، جس کا اخلاص کا یہ عالم ہے کہ رکوع میں جو ہے وہ جاتے ہیں اور تیر نکالا جاتا ہے، ان کا درد کا احساس نہیں ہوتا، یہ توجہ ہے وہ خالصتاً لوجہ اللہ جو ان کے اندر جو پایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ تمام کے تمام نام اعمال جو ہے وہ، بلکہ یوں کہوں کہ آپ تو خود دوسروں کے اعمال کے تولنے کا میزان ہے، یعنی آپ کی نماز سے دوسروں کی نماز کو تولا جائے گا، آپ کے روزوں سے دوسروں کے روزوں کا اندازہ لگایا جائے گا، تو یہاں کے یہ ذہن میں تصور
نہیں ہونا چاہیے، بالکل کسی نہ کسی مناسبت سے۔ ظاہر ہے بہت سی آیات ایسی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، بالخصوص بہت ساری آیات ایسی ہیں جو بطور خاص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور مختلف مناسبتیں ہیں، تو اس طرح کے مفاہیم ہمیں اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان آیات سے نہیں نکالنے چاہیے جو کسی طرح کا کوئی منفی جن سے پہلو نکلتا ہو۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، شان نزول اور مطالب کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، لیکن ایک اور جو سوال پیش آتا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں لوگ جب ہوں گے ان کو تشبیہ دی گئی ہے پتنگوں سے، کل فراشل مبثوث، تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ تشبیہ اس طرح کی کیوں ہے؟
اچھا، دیکھیں یہ جو اس سورہ میں لوگوں کو جو قبروں سے نکلیں گے اور قیامت میں جو لوگ آئیں گے ان کو جو تشبیہ دی گئی ہے پراکندہ اور متفرق اور منتشر پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، دیکھیں پتنگیں بالخصوص ہم تتلیوں کے سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں مثال سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو کیڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کیڑا ایسا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اپنے اطراف میں خول بنانا شروع کر دیتا ہے، جب خول بناتا ہے تو جب خول پورا آمادہ ہو جاتا ہے تو اس طرح ہو جاتے ہیں گویا کہ بے حرکت، اب اس میں حرکت نہیں ہوتی، آدمی سوچتا ہے کہ
بے جان ہے،
بے جان ہے،
ختم ہو گیا،
ہاں، لیکن کچھ مدت کے بعد یہ خول کو اپنا پھوڑتے ہیں اور پھوڑنے کے بعد نکل کے اڑنے لگتے ہیں تتلیوں کی شکل میں. تو گویا کہ یہاں سے شباہت دی گئی انسان کو, انسان کو اللہ نے پیدا کیا دنیا میں, پیدا کرنے کے بعد اب یہ قبر میں چلے جائیں گے, اب یہ برزخ میں چلے جائیں گے. البتہ مفسر کی مثال میں اس کو نقل کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ تاکہ بات کو واضح کر سکوں. پھر وہ قبر میں چلے جائیں گے, گویا کہ اس خول میں چلے جائیں گے. اور انسان سمجھتا ہے کہ مر گئے ہیں اب, نہ اس میں جان ہے نہ حرکت ہے, اب تو مٹی کی شکل میں گویا کہ ہو گئے ہوں گے, خاک میں مل گئے ہوں گے. اس کے بعد کہا نہیں, جیسے وہ خول کو پھوڑ کے نکلتی ہیں تتلیاں, ویسے انسان بھی قبروں سے نکلیں گے. اور جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ اڑنے لگتے ہیں ادھر ادھر, ویسے ہی یہ بھی جو ہے وہاں کے اوپر اڑتے. ایک یہ تفسیر بیان کی, اس لیے تشبیہ دی گئی
ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا.
ہاں, دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا. دوسرا ایک یہاں پہ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسے تتلیاں ہوتی ہیں کہ وہ جب کوئی شمع روشن ہوتی ہے تو اپنے کو کیا کہتے ہیں, وہ شمع سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں, اور ہر تتلی یہ چاہتی ہے کہ اپنے کو شمع سے ٹکرائے, وہاں کے اوپر وہ جان دے دے. تو اسی طرح سے یہاں کے اوپر گنہگار انسانوں کو ہے کہ تشبیہ دی گئی ہے تتلیوں سے یا پروانوں سے یا پتنگوں سے, کہ جو اپنے کو جہنم میں ڈال دیں, جیسے وہ شمع سے قریب کرتی ہیں ویسے وہ اپنے کو جہنم میں ڈال دیں. ایک پیرال ایک وجہ یہ بھی بیان
ایک کی تشبیح ہے,
ایک تشبیح یہ بھی تھی.
صحیح. تو یہ اس کے بعد جو آیت ہے, آیت نمبر 6, 7 اور 8, جس میں بالخصوص مال کے حوالے سے, اموال کے حوالے سے, اموال کے حوالے سے اور ان کے اعمال کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے, آیت نمبر 6, 7 اور 8, اور بالخصوص میں ایک لفظ استعمال ہوا موازین کے حوالے سے. تو انشاءاللہ وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, کہ جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ قارعہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں.
حسین ہے
دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے, حسین ہے دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے, حسین ہے
خدا کے دین کی جو اب بھی شان ہے, حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے چارہ ساز ہے, وہ جس کے دم سے آج تک اذان ہے,
حسین ہے حسین ہے حسین ہے
آج بھی وسیلہ نجات ہے, وہ جس کے قرض کے تلے دبی کائنات ہے, جو اپنے دشمنوں پہ سائبان ہے,
حسین ہے حسین ہے حسین ہے
کر, حسین من نیوانا من الحسین یاد کر, حدیث مصطفیٰ کا ترجمان ہے,
حسین ہے حسین ہے حسین ہے
ہے. حد حسین ہے، جفا کا رد حسین ہے، نماز کبریا کی ہے مگر سند حسین ہے، جو مرضی خدا مہربان ہے،
حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے، حسین ہے دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے، حسین ہے،
کسی کے در پہ جاؤں کیوں، کہیں پہ سر جھکاؤں کیوں، میں اپنا حال دل کسی بھی غیر کو سناؤں کیوں، میری دعاؤں کا جو پاسبان ہے،
حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے، حسین ہے دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے، حسین ہے۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، اور آپ ایک بہترین منقبت سن رہے تھے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ قبلہ گفتگو بالکل اپنے آخر مراحل میں، شاید تقریباً ہمارے پاس 4 یا 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہے، آیت نمبر 6, 7, اور 8 کے حوالے سے، کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت الراضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ۔ اس میں پروردگار کیا کہنا چاہتے ہیں؟
جی، یہ جو دو آیتیں ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جس کا نام اعمال وزنی ہوگا وہ پسندیدہ عیش و آرام میں رہیں گے، اور جن کا نام اعمال سبک اور ہلکا ہوگا ان کا مرکز حاویہ ہے۔ تو گویا کہ دو گروہ میں یہاں مقایسہ کیا جا رہا ہے، ایک وہ کہ جن کا نام اعمال سنگین ہوگا، ایک وہ جن کا نام اعمال ہلکا اور سبک ہوگا۔ اب کن کا نام اعمال سنگین ہوگا، یہ کون سی چیز ہے جو انسان کے نام اعمال کو سنگین بناتی ہے، کون سا عمل سنگین کہلاتا ہے اسلام کی نظر میں؟ قرآن کی ہر وہ عمل کی جس کی پروردگار کی نظر میں قدر و منزلت ہے، وہ عمل سنگین ہے
جو اخلاص کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔
جیسے اللہ پر ایمان ہے، یہ ایمان کے نتیجے میں جو انسان اطاعتیں کرتا ہے، یہ سنگین عمل ہوتے ہیں، یہ سنگین عمل ہے۔ اسی طرح سے کفر و شرک ہے، یا اس کے نتیجے میں جو انسان گناہ کرتا ہے، جو معصیت کرتا ہے، جو نافرمانیاں کرتا ہے، یہ سبک عمل ہوں گے۔ البتہ سبک و سنگین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گویا کہ گناہ میں بھی کوئی وزن ہوگا، یہ تو خالی سمجھانے کے لیے، گناہ میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، جو وزن ہوگا وہ نیک اعمال میں ہوگا،
یقین
وہ ایمان میں ہوگا بس۔ تو جو آیت نمبر 6 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جن کے نام اعمال
وزنی
ہوں گے وہ بہترین عیش و آرام میں، کوئی نجات ان کو ملے گی، سعادت ان کو ملے گی، کوئی خوشبختی ان کو ملے گی، اور جن کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے، معصیت ہوگی،
یعنی جن کے گناہ زیادہ ہوں گے،
ہاں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے نتیجے میں بدبختی ہے، اور کیا کہتے ہیں، شقاوت ہے۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 103 میں اس طرح سے وضاحت کی گئی کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن کے نام اعمال جن کے بھاری ہوں گے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جن کے نام اعمال یا جن کا میزان جو ہے وہ ہلکا ہوگا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو نقصان پہنچایا، اپنے کو لاس میں رکھا، جنہوں نے
خود اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان میں رکھا۔
فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں
گے۔ ہمارے پاس 2 منٹ رہتے ہیں،
اچھی بات۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کی طرف اشارہ کیا کہ اما من خفت موازینہ، وہ ہوں گے جن کے نام اعمال جو ہے وہ، میں نے اشارہ کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو جن کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے۔ اب یہ کہ خود موازین کا جو لفظ ہے، اس سے مراد کیا، میں اس کے وضاحت کر دوں، تمہیں وقت بھی کم ہے۔ موازین جمع ہے میزان کی، میزان ترازو، اس پہ تولا جاتا ہے، البتہ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، محسوس اور مادی چیزوں کے لیے جو ہم تولتے ہیں، آلو ہے، چاول ہے، دال ہے، جو تولے، جس ترازو تولا جاتا ہے ان چیزوں کو، دنیاوی چیزوں، جو مانوی چیزیں ان کا بھی ایک ترازو، اس کو بھی میزان کہا جاتا ہے۔
جیسے قیامت میں جو میزان ہوگا محسوس میزان نہیں ہوگا. اب یہ کہ
وہاں کوئی مادی شے نہیں ہوگی جس کو تولا جائے گا,
تولا جائے گا,
بلکہ انسان کے اعمال ہوں گے, اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال,
برے اعمال. اب وہ میزان کیا ہوگا اس کے لیے میں ایک دو روایت عرض کرنا چاہوں گا. ملتا روایت میں ان امیر المؤمنین والائمه من ذریتی هم الموازین, ائمہ علیہ السلام امیر المؤمنین, یہ میزان ہے وہاں کے اوپر. یا ایک روایت میں العدل المیزان, عدل میزان, یعنی انبیاء علیہ السلام, ائمہ علیہ السلام اور اللہ کے جو قوانین ہیں یہ وہاں کے اوپر میزان ہوں گے, اس کے اوپر ہمارے اعمال کو ہمارے ایمان
تولا جائے گا. یعنی کسوٹی جو ہے وہ انسان کا ایمان ہے, اللہ پر ایمان, پیغمبر پہ ایمان اور اہل بیت علیہ السلام پر ایمان, یہ کسوٹی ہے اور ان کے ذریعے سے انسان کے اعمال کو تولا جائے گا.
جی, ان کے اعمال پر, ان کے ایمان پہ تولا جائے گا.
یقیناً یقیناً. بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب, اور پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس کو بات کو مکمل کریں گے اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں, بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کے تمام ناظرین کی خدمت میں, اور جہاں جہاں آج 3 شعبان المعظم ہے, اس مناسبت سے ہم آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, فی امان اللہ.
يا من يرحم